أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کریمہ کے ہجرت کے واقعات بالترتیب، بالخصوص ہجرت کے ساتویں سال کا ذکر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. غزوہ خیبر کی تفصیل اور اس کے معاملات آپ نے سماعت فرمائے، اور اس سے متعلق شریعت مطہرہ کے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور مجتہدین جو ان آثار سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں وہ بحث آپ نے سماعت فرمائی. خیبر سے لوٹنے کے بعد لیلۃ التاریخ نماز فجر کے واقعے کو آپ نے سماعت فرمایا. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات آپ حضرات نے 7 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات کے تحت آپ نے سماعت فرمائے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں غزوہ ذات الرقاع کے متعلق جذبات عرض کی تھی معجزے کے طور پر. اس کے متعلق بھی محدثین نے 7 ہجری کے اندر علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی زیادہ بیان معجزات کے ظہور کو بیان فرمایا. جس طرح کے ایک اونٹ کا سفر کے دوران دوڑتے ہوئے آنا اور سرکار سے شکایت کرنا کہ حضور میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، اور سرکار کی صلاۃ والسلام کا اس کے مالک کو طلب کر کے سارے واقعات کا مطالعہ کرنا، اور حضرت جابر کو اس گھر تک بھیجنا، یہ ساری تفصیل آپ نے موضوعات میں سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلق پر اگر مبعوث کیا ہے تو اس سرزمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب کی گویائی اور سب کی بولی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے. پھر ایک اور اہم واقعہ جو گزشتہ درس میں گزرا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب اس غزوے سے لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک خوبصورت پرندے کو دیکھا جو اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا ہے. صحابہ کرام درخت پر چڑھے، انہوں نے سوئے چڑھا اور اس نے دیکھا کہ جناب یہ جانور بڑا خوبصورت ہے، پرندہ بڑا خوبصورت ہے. پرندہ تو اڑ گیا لیکن اس کا بچہ جو تھا وہ گھونسلے میں تھا. ایک صحابی نے اس پرندے کو بچے کو اٹھا لیا اور قافلے میں شریک ہو گیا. اور بچے کو اٹھانا تھا کہ اس پرندے میں جو نر اور مادہ جو اس کے ماں باپ ہیں اس صحابی پر جھپٹا مار دیا اور ان کے ہاتھوں پر اپنے چونچ سے گویا کے اثر پہنچا رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے دور سے دیکھ کر مسکرایا اور سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اترعجبون من هذه الطائر اخذتم فرحه وطرح نفسه, کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ جانور اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے, اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے. تو کہا دیکھو یہ اپنے بچے کے لیے کیسے تڑپ رہا ہے. کہ رحمتن بفرقی واللہ لربکم ارحم بکم من هذه الطائر بفرقه, خدا کی قسم جس طرح یہ پرندہ اپنے بچے کو چاہنے کے لیے تمہارے ہاتھوں پر قربان ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے. حضرت گرامی اسی دوران سیرت کی عظیم سیرت نگار علامہ ابن اسحاق نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے کہ حسنۂ سفر سرکار کا گزر کفار کے علاقے سے ہوا, ایک نخلستان سے ہوا, وہاں ایک عورت کو اسیر بنایا گیا, وہ کافروں کی جاسوسی کرتی تھی تو اس کو بیڑیاں ڈال کر قیدی بنایا گیا. کیونکہ غزوہ جنگ سے لوٹ رہے ہیں وہ مخبری کے لیے کھڑی ہے, اس کو سزا کے طور پر گرفتار کیا گیا اور لے جایا گیا. اس کا خاوند وہاں موجود نہیں تھا, اس کے خاوند نے جب آ کر اس کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے لشکر نے اس کی بیوی کو گویا کہ باندی بنا دیا ہے, اس نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کو جہاں پاؤں گا قتل کر دوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر رکے اور آپ نے شاہ فرمایا کہ رات کو پہرہ کون دے گا اور قافلے کی نگرانی کون کرے گا, تو دو صحابیوں نے حامی بھری, ایک حضرت عبادہ بن بشر نے اور ایک حضرت عمار بن یاسر نے. کہا کہ حضور ہم گویا کہ پہرہ دیں گے. سارے صحابہ اپنے آرامگاہ کی طرف خوابگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت عباد بن بشر نے اور حضرت عمار بن یاسر میں فیصلہ ہوا کہ رات کے آدھے پہر میں جو پہلا پہر ہے اس میں حضرت عباد بن بشر جو ہے وہ پہرا دیں گے اور اس کے بعد جو اس کا پہلو ہے اس میں حضرت عمار بن یاسر دیں گے. جیسے ہی یہ بات طے پائی حضرت عمار بن یاسر سو گئے کہ ٹھیک ہے جب تمہاری ڈیوٹی پوری ہو جائے تمہارا وقت پورا ہو جائے تو تم مجھے جگہ دینا. اسی دوران حضرت عباد بن بشر نے تھوڑا دیر پہرا دیا, جب دیکھا کہ معاملہ بالکل سازگار ہے تو آپ نے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دی. اب آپ نفل پڑھ رہے ہیں, اتنے میں وہ کافر پہنچ گیا. آپ حالت قیام میں تھے, اس نے آپ کو فارغ دیکھ کر ایک زوردار تیر لگایا, تیر آ کر آپ کی پھسلی میں پیوست ہو گیا. تیر کا پھسلی میں لگنا تھا کہ آپ نے تیر کو کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا لیکن نماز نہیں توڑی. اس نے دوسرا تیر مارا جو آ کر آپ کی پھسلی کے اسی سے تھوڑا فاصلے پر لگا, آپ نے بھی اس کو بھی نکال کے پھینک دیا لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب انہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا, لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر گویا کہ نکاہت طاری ہو گئی, کمزوری طاری ہو گئی. اس وقت آپ نے اپنی نماز کو توڑا اور حضرت عمار بن یاسر کو جگایا اور کہا کہ اس کافر کا تعاقب کرو. حضرت عمار بن یاسر نے اس کافر کو گرفتار کیا اور سرکار کے حضور پیش کیا اور آپ سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں, جب پہلا ہی تیر آپ کو لگا تھا تو آپ نے کیوں نماز نہیں توڑی اور آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں, آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. فرمایا تو قال کنت فی سورۃ اقرؤها وهي سورۃ الکہف, میں قرآن کے عظیم واقعات پر مشتمل اور عظیم نصائح اور عظیم واعظ اور نصیحت پر مشتمل سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. فرما وہ کرے تو ان اقطعها, میرے دل نے ہرگز یہ پسند نہیں کیا کہ میں گویا کہ نماز کو توڑ دوں اور اس سورت کی تلاوت کو موقوف کر دوں. فرما حتی افرغ منها, یہاں تک کہ میری جان چلی جائے, میں مر جاؤں, لیکن میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کو چھوڑ دوں. ولولا انی خشیت ان اعبی صغرا امرنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صرفت ولو اوتی علی نفسی, فرمایا مجھے میری اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, مجھے سرکار کا حکم یاد آ گیا کہ تم نے یہاں پر پہرا دینا ہے اور کسی بھی ناگہانی گویا کہ شے کی تمہیں اطلاع دینی ہے. کہا اگر وہ شے نہ ہوتی تو یہ تیر مارتا رہتا اور میں تلاوت کرتا رہتا. تو صحابہ کرام کے یہ جذبہ جہاد ہے, یہ جذبہ اشعار ہے, یہ جذبہ فدائیت ہے اور قرآن کی تلاوت سے محبت ہے اور قرآن کے اندر جو نصائح موجود ہیں اس سے محبت ہے. اور ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی فرمان برداری بھی ہے کہ فرمایا میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں اس میں لگا رہوں, لیکن مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یاد آیا اور میری اس عمل کی بنا پر وہ کافر کہیں کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا دے, اس وجہ سے میں نے نماز توڑ کر تمہیں جگایا. یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے جس طرح کہ میں نے نماز الفجر کا بظاہر قضا ہو جانا اس کے ضمن میں عرض کیا کہ میرے آقا سوئے نہیں تھے, سلائے گئے تھے. سرکار کی فجر کی نماز جو نکل گئی لیلۃ التاریخ کے اندر, اس کے سارے جوابات میں نے آپ کو دیے کہ شریعت بنانی تھی, شریعت کے حکم کو نافذ کرنا تھا, آپ کی سیرت سے آپ کی امتی کو یہ روشنی دینی تھی کہ جب اس کی حالت نماز حالت نیند میں کوئی نماز نکل جائے تو اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہوگا, اس کی قضا کا وقت کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ عائشہ میری آنکھیں جاگتی ہیں, میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے. جب سید عائشہ نے پوچھا کہ حضور آپ وتر کو عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں, آپ اس کو تعجب کے ساتھ گویا کہ پڑھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندے کی آنکھ ہی نہ کھلے اور گویا کہ نماز نکل جائے. لیکن سیرت کی کتابیں احادیث کا مطالعہ کریں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وتر کی نماز نکل گئی ہو یا تہجد کی نماز نکل گئی ہو. کوئی الارم نہیں, کوئی جگانے والا نہیں. حضور یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم تو انسان ہیں, جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے اوسان سے ہماری اطلاع ختم ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ جناب گھوڑے بیچ کر سو جانا, کہ کسی شے کی کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن حضور آپ سوتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ وتر کا گویا کہ وقت آخری رہ گیا اور تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اے نا مانے ولا یا نا مقدمی, عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا ہے. یہاں پر علماء نے لکھا انسان کے ساتھ تو یہ متصور ہی نہیں, بشر کے ساتھ تو یہ متصور ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ انسان جب سوئے گا اس کی آنکھیں سوئے گی تو اس کا دل بھی سوئے گا. دل کا سونے سے مراد میں کہ جب آنکھیں غافل ہوگی تو دل بھی غافل ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آنکھیں سو رہی ہوں دل بیدار ہو؟ تو تمام گویا کہ دانا اور سمجھدار علماء علامہ علی قاری ہوں یا علامہ شہاب الدین خفاجی ہوں یا امام سیوطی ہوں, فرماتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کی حقیقت بشر نہیں ہے. فرمائیے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ظاہر بشر ہے, باطنی نور ہے. آپ کا ظاہری عالم اور ہے, باطنی عالم اور ہے. فرمائے ظاہری عالم بشری عالم ہے, اس لیے کہ بشر سوتا ہے تو دل اس کا دماغ سب غافل ہو جاتا ہے. فرمایا بشری تقاضے کے اعتبار سے میری آنکھیں بند رہتی ہیں, لیکن قوت ملکی کے اعتبار سے میرا دل جاگتا ہوتا ہے. کیونکہ قوت ملکی یہ نورانی طاقت ہے, فرشتے سوتے نہیں, فرشتوں کو نیند نہیں آتی, فرشتوں کو اونگ نہیں آتی, فرشتوں پر سستی کاہلی نہیں ہوتی. بشر جو ہوتا ہے اس پر اونگ بھی آتی ہے, وہ سوتا بھی ہے, نیند بھی کرتا ہے. تو اب دیکھیں علماء نے ضروریات نبوت کے اعتبار سے, میں نے رمضان شریف میں بھی اس پر بڑی بحث کی آپ کے سامنے منصب نبوت اور ضرورت نبوت کے حوالے سے, تو یہ قانون نبوت میں یہ بات شامل ہے کہ نبی کا باطن جو ہوتا ہے وہ شرافت میں, لطافت میں, نورانیت میں فرشتوں سے اعلیٰ ہوتا ہے, اور ظاہر جو اس کا بشر یہ ہوتا ہے وہ تمام بشروں کی بشریت سے اعلیٰ ہوتا ہے. تو اس کا ظاہر اگر بشر ہے تو نہ کوئی بشریت اس بشریت کو پا سکتی ہے, اور اس کا باطن جو نور ہے نہ فرشتوں کی نورانیت اس نورانیت کو پا سکتی ہے. اور ہمارا ظاہر بھی بشر ہے, ہمارا باطن بھی بشر ہے. اس لیے ہم جس پلنگ پر سو رہے ہیں اگر کوئی رات کو اس کو اٹھا کر لے جا کر میدان میں رکھ دے تو ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ جناب کیا ہوا ہے, کیا ہو چکا ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. کیونکہ ہمارا باطن بھی سو رہا ہوتا ہے, ہمارا ظاہر بھی سو رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہی شے ہے, یعنی بشریت کا خاصہ ہے. لیکن حضرات انبیاء کرام جو وحی کو سنتے ہیں اور وحی کو سماعت کرتے ہیں, وحی کے بار کو لیتے ہیں, اس لیے اللہ رب العزت کہ جو قرآن جو وحی پہاڑ پر اترے تو پہاڑ اس کے گویا کہ روب کو, اس کے دبدبے کو, اس کے شکل کو, اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکے. نبی کیوں برداشت کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ نبی کا باطن نہ پہاڑ کے مانند ہوتا ہے نہ بشروں کے مانند ہوتا ہے, بلکہ اسی مانند ہوتا ہے جس مانند میں وحی اتر رہی ہے. فرمایا اس دن سے گویا کہ ہم شکل ہوتا ہے, اس بنا پر اس سے فیض لینے میں استفادہ نہیں ہوتا. آپ کے سامنے بھاری بھرکم پہلوان بھی آ جائے اور باتیں کرے تو آپ اس کو بات سمجھنے میں کوئی شے قاصر نہیں رہتی, اس لیے آپ کی ہم جنس ہے. لیکن جنات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس سے استفادہ نہیں کرتے, اس سے استفادہ نہیں کرتے. احادیث کے اندر موجود ہے, صحابہ کرام خود کہتے ہیں ہمیں ایک شخص کی دعوت میں گئے, لمبا دسترخوان تھا, ہم چار آدمی بیٹھے کھانا کھاتے تھے, باقی پلیٹوں سے کھانا اٹھ رہا ہے ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے لیکن کھا رہا تو نہیں یہ نظر نہیں آ رہا. ہم نے سرکار سے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا تمہارے بھائی جن اس میں شامل تھے. پھر سرکار نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو ہڈیوں کو نہ چبایا کرو, ہڈیوں کو چھوڑ دیا کرو, اس لیے کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہوتی ہیں, ہڈیاں جنات کی غذا ہوتی ہیں. فرمایا گوبر اور لیپ سے بنے ہوئے جو سوکھا ہوا اس سے استنجا نہ کیا کرو, کیونکہ بعض جنات کی خوراک یہ ہوتی ہے. فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو, ہڈی سے استنجا نہ کرو. فرمایا اس لیے کہ جناب یہ جنات کی غذا میں سے ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے صحابہ موجود ہے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتے, نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس کی جن سے ناری ہے, وہ جن سے ناری ہے, اور یہ جن سے بشریت سے ہے, وہ جنات ہے, یہ بشر ہیں, یہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. وہ حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت باطن میں قوت ملکی کے ایسے نقطہ عروج کی دولت عطا فرماتا ہے کہ جہاں پر جبریل بھی تھک جاتے ہیں اس سے اوپر میرے مصطفیٰ پرواز کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ لطافت بشریت والی ظاہر. اور اس میں کر رہا تھا کہ یہ فجر کی نماز سرکار کی گئی بظاہر, یہ صرف شریعت بنانے کے لیے تھا, ورنہ جس کا باطن اتنا بیدار ہو, جس کا باطن اتنا بیدار ہو کہ کبھی اس کی عشاء کی نماز, کبھی اس کی تہجد کی نماز, اور کبھی وتر کی نماز نہ نکلی ہو, اور سرکار کا یہ قانون بیان کرنا اپنی گویا کہ منصب نبوت کے تحت کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے, اس قانون کے بعد یہ کہنا کہ سرکار کی صلوات و سلام کی فجر چلی گئی, میں نے کہا کہ جناب کسی شے کے طور پر گویا کہ روا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہے کہ سرکار سوئے نہیں سلائے گئے ہیں, سوئے نہیں سلائے گئے. آپ کو اطلاع بھی تھی تب بھی آپ کو روکا گیا ہے تاکہ آپ کی امت کے لیے اصلاح کا پہلو نکلے, آپ کی امت کے لیے اصلاح کا پہلو نکلے, آپ کی امت کے لیے شرعی مسائل جو قضا کے ہیں وہ نکلے. اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کہ میں نے یہ عرض کیا کہ بندے کا باطن تکافما کہ ہمارا باطن جاگ رہا ہوتا ہے, یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس شے کی حقیقت جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی حقیقت کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتا. میں اگر آپ سے کہوں آپ اپنی بشریت کو جدا کر دیں کاشا تھا بھی ہو نہیں سکتا. ہاں میں اپنے اس کپڑے کو اپنے تن سے جدا کر کے دوسرا کپڑا تو پہن سکتا ہوں, اس لیے کہ جناب یہ کپڑا میری حقیقت نہیں ہے, میری حقیقت یہ چمڑا ہے, یہ بشریت ہے, اس کو میں اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا. تو جو چیز ذات کا عین ہوتی ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتی. میں بڑا حیران ہوں کہ جناب وہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں, اصول کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں, پھر انبیاء کی نورانیت کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ تمام علماء نے لکھا کہ جب سرکار پر وحی آتی ہے اور جبریل امین وحی دے رہا تو کبھی حضرت جبریل امین حضرت دہیا کلوی جو سرکار کے صحابی ہیں, یہ انتہائی نفیس اور بنیادی نقطہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت دہیا کلوی گویا کہ اس شکل میں حضرت جبریل آتے, انسان کی شکل میں آتے, صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہتے, کوئی نہ جانتا, میرے آقا سے گفتگو کرتے, جب وہ چلے جاتے تو سرکار فرماتے جو تمہارے ساتھ ایک خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا تھا نا, یہ آدمی نہیں تھا بلکہ یہ جبریل تھا. یہ بخاری کے اندر یہ جبریل تھا. یہ تو آسان چیز تھی, لیکن جب جبریل اپنی اصل شکل میں آئے کہ جن کو قرآن نے ذی قوۃ کہا ہے کہ جناب انتہائی قوت والا, اگر وہ پر کو دنیا پر رکھ دے تو ساری دنیا اس کے پر کے نیچے ڈھل جائے, اتنی نورانیت والا کہ کوئی شے اس کو دیکھ نہ سکے. جب وہ سرکار پر وہی لے کر آ گئے, سرکار پر وہی لے کر آ گئے, یہ جنات آپ کے پاس آیا اور کچھ کہنے لگا, آپ کی جن سے نہیں تھا تو آپ کو پہلے اس سے رانی نہیں ہوں گے, ڈریں گے, بھاگیں گے, آپ کی طبیعت لگے گی نہیں, کہ جائے تو پیغام کیا لایا ہے. اب فرشتہ اس کی جنسی ملکی ہے, اگر انبیاء محض بشر ہوتے تو استفادہ وہی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب جب حضرت جبریل سرکار پر وہی اتارتے ہیں اپنی اصل شکل میں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمام قانون مرتب کرنے والے علماء نے اس بات کو لکھا, تمام مفسرین نے لکھا, تمام محدثین نے لکھا کہ اس وقت جبریل اپنی نورانی شکل میں سرکار کے سامنے جلوگر ہوتے ہیں تو سرکار کیا کرتے ہیں؟ فرما ان خلعا, یعنی صورت کی حیثیت سے لا صورت کی حیثیت, اس وقت سرکار اپنی صورت بشری کو اتار کر رکھ دیتے, بشری صورت کو اپنے سے جدا کرتے اور نورانی شکل میں جبریل کو ملاقات کرتے. علماء فلاسفہ اور علماء متکلمین اس بات میں ہوئے ہیں کہ اگر کسی شے کی حقیقت ہی بشریت ہو تو حقیقت کو بندہ اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتا, لیکن وحی کے نزول کے وقت نبی کی بشریت کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ نبی کی حقیقت بشریت نہیں ہوتی ہے, نبی کی حقیقت بشریت نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی صرف. ہاں وہ جو مبعوث ہوئے ہیں ہمارے سامنے جو جلوگر ہیں وہ انسان ہے, انسان کی اولادوں میں سے بشر ہے, ان کی بشریت کا انکار کفر ہے. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ حقیقت تو ان کی کیا ہے, جو نبوت کا وصف ہے, نورانیت کا وصف ہے. اور آپ اس بات کو میں یہ کہوں کہ بات اللہ سب سے عالم سے ہے, وہ بشر ہوئے تو بشر کے حصے کو مس کیا تو نورانیت کو مقبول ہے. اصل فضیلت اللہ نے ذات الاسلام میں رکھی ہے, شاید انہوں نے کم کی جاسوسی کی. تو میں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روحانیت کا ایک مقام ہوتا ہے. انبیاء کرام کو روحانیت کو اخذ کرنے کی ضرورت نہیں, بات یاد رکھو. اور نہ ہی ہر بات زندگی کے پیچھے, جس طرح آپ موبائل سیٹ لیتے ہیں, اگر سیٹ اچھا ہو تو اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بوسٹر سے باقاعدہ سگنل لے لیتا ہے. بار بار آپ کو آفس میں جا کر اس کے سگنل ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں آپ چل رہے ہیں وہ سگنل آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بلا تشبیہ نبی کے اندر غیب کی باتوں کی اطلاع کو ودیت کر دی جاتی ہے. وہ اگر خاموش بیٹھا ہو تو ہر بات اس کو جبریل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ خود ادراک کی قوت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جبریل سے پوچھے بغیر قانون خداوندی نے جو اس کو فیض کیا ہے وہ دیکھ کر چیز کو جان لیتا ہے. اسے بار بار جبریل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ جا خدا سے جا پوچھ کر یہ کیا چیز ہے, جا خدا سے پوچھ کر. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی کہ موبائل سیٹ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا ہے, یہ فون آ رہا ہے, تو آپ جا کر دکان والے سے کہیں جناب, یا جناب کمپنی سے کہیں کہ جناب آپ وہ سگنل بحال کیجیے تاکہ فون آ جائے اور بات ہو جائے تو سگنل مؤثر کر دیجیے گا. یہ نہیں ہوتا. اس سیٹ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, جو سیٹ آپ کے ہاتھ میں جب اس میں سم ڈل گئی ہے, قانون اور رابطہ اس کا جنکشن سے ہو چکا ہے, مرکز سے ہو چکا ہے, تو مرکز نے اسے یہ فیض دے دیا ہے, یہ صلاحیت اس میں ڈال دی ہے کہ جب تک وہ آن نہ ہوا تھا, جب تک وہ منصبے گویا کہ نشر پر نہیں آیا تھا, اس وقت وہ معلوم تھا. لیکن جب منصبے نشر پر آ گیا تو مرکز کی اجازت اور مرکز کے فیض کے تحت اس میں سگنل باہر ہے. اب آپ کو ہر وقت مرکز سے رابطے کی ضرورت نہیں, بلکہ یہ مرکز نمائندہ بن چکا ہے, اور مرکز کے نمائندہ ہونے کے اعتبار سے جب چاہیں گے آپ گفتگو کر سکیں گے. تو بلا تشبیہ انبیاء کے اندر قوت غیب اور قوت ادراک, یہ فطرت ثانیہ ہوتی ہے ان کی. مثلا آپ کے نزدیک اگر بدبو پڑی ہو اور آپ کو سونگ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہاں کوئی بدبو ہے, یہ کوئی خوشبو پڑی ہے, آپ کہتے ہیں جناب یہاں تو خوشبو ہے, یہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہ جبریل نے آ کر بتایا. تو کہیں گے نہیں جناب, یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے, یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے, یہ قوت حس. تو جس طرح انسان میں قوت حس رکھی گئی ہے کہ بغیر دیکھے اب دیوار کے اس طرف, مسجد کی کھڑکی کے اس طرف اگر کوئی خوشبو لگا رہا ہے تو آپ کو اندر خوشبو آ جائے. آپ نے لگانے والے کو بھی نہیں دیکھا, نہ بوتل کو دیکھی, لیکن قوت حس جو آپ کے اندر ہے. تو کسی نے کہا جناب آپ کو بڑے کاملے کہ جبریل نے آپ کو بتایا وہاں خوشبو ہو رہی تھی. مولوی صاحب, یہ انسان کو اللہ نے قوت حس دی ہے کہ اپنے قوت مشام سے چیز کا ادراک کر لیتا ہے. اسی طرح جب انسان اپنے احساس سے اپنی ماں برا چیز کا احساس اور علم حاصل کرتا ہے تو نبی کو ایک درجہ اور ایک کام کا ملتا ہے کہ اس کے اندر ادراک نبوت کے اعتبار سے ایسی شے ہوتی ہے کہ وہ کائنات پر اطلاع رکھتا ہے. کائنات, اس لیے آپ یہ قاعدہ ان چیزوں کا جواب ہو گیا کہ بے شمار چیزوں کی سرکار خبریں دیتے ہیں, جبریل کا دخل ہی نہیں ہے. یہ اس کو سمجھ نہیں تھی کہ کوئی شخص سرکار کے پاس آیا, سرکار نے اس کے دل کو دیکھ کر کہا کہ تو یہ سمجھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہوں تو یہ سمجھ رہا تھا. تو کیا کہتا؟ کہا جو دل کو جانتا ہے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہاں جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ اس کے دل میں یہ ہے. نہیں, کوئی لفظ نہیں موجود ہے, نہ کوئی ایسا حوالہ موجود ہے, بلکہ یہ نبی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. یہ کائنات کے مرکز کے معاملات کو کشش کرنے کے لیے, اس کو اخذ کرنے کے لیے نبی کے اندر ایسا سسٹم, ایسا معاملہ, ایسی قوت ودیت کر دی جاتی ہے من جانب اللہ, کہ جن کائنات کے لیے اس کا سرکل موجود ہے, جہاں کے لیے وہ نبی بنایا گیا ہے, وہاں تک اس کے نبوت کے سگنل پہنچ کر اس کا ادراک کر لیتے ہیں, چاہے وہ کہیں پر بھی. اس لیے سرکار فرماتے نصر تو روب ہے, اللہ نے میری مدد روب سے فرمائی ہے. شیخ بغداد فرماتے ہیں کہ جناب 100 میل دائیں طرف, 100 میل بائیں طرف, 100 میل قدموں کی طرف, 100 میل سر مقدس کی طرف, یہ علاقے ایسے ہیں کہ کافر اگر رہتے بھی ہیں تو ان کا دل سرکار کی روب سے دہلتا ہے, خواہ اس نے سرکار کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. یہ نبوت کا وہ ملکہ ہوتا ہے حضرت جبریل. ہر بات میں جبریل کا تقاضا کرنا یہ انتہائی جہالت ہے, یہ نبوت سے ناشنائی ہے, یہ نبی کو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ جناب ہر مسئلے پر اس چیز کا تقاضا کرنا. جس طرح انسان کے اندر حس اللہ نے پیدا کر دی, جس سے وہ اپنی ماں بڑا چیزوں کو سمجھ لیتا ہے, جبریل اس کے کان میں آواز نہیں لگاتا, اسی طرح نبی کے اندر یہ قوت ادراک ودیت کر دی جاتی ہے, جس کی بنا پر وہ کائنات کی اطلاع خود اخذ کر لیتا ہے باذن اللہ, جو اللہ نے اس کو مرتبہ دیا. تو نبی کو روحانیت اپنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نبی کا سراپا روحانیت والا ہوتا ہے. ہاں, یہ نماز پر جواب دے رہا ہوں میں آپ کو کہ ان کو تیر لگا پھر کیوں انہوں نے نماز پڑھی. اس کے تحت عرض کر رہا تھا یہ صوفیانہ نقطہ بھی ہے عالمانہ نقطہ بھی ہے. قرآن نے میرے محبوب کی شان یہ بیان کی تھی جو میں نے دوری صدر سے پیش کی کہ وہ پولیس مربی کا وہ تبدیلی نہیں تفصیل کہ محبوب آپ اپنے رب کو یاد کریں کیونکہ آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں, تو جو جتنا زیادہ جانے گا اتنا اچھا یاد کرے گا, جس کو جتنی زیادہ معرفت ہوگی وہ اتنا زیادہ قریب پائے گا. محبوب ذکر تو میرا پوری دنیا کرتی ہے, چپا چپا کرتا ہے, حجر شجر کرتے ہیں, تمام دنیا کرتی ہے, لیکن تو سب سے زیادہ میری ذات کا عارف ہے, سب سے زیادہ خدا کی صفات کا عالم ہے. تو اب تیری جب تیری سمجھ سب سے نرالی ہے خدا کی سمجھ کے لیے, تو تیرا ذکر بھی سب سے نرالا ہونا چاہیے, تیری یاد بھی سب سے نرالی ہونی چاہیے. سورۃ مزمل میں اللہ نے فرمایا وذکر اسم ربک, وذکر یاد کر اپنے رب کو, محبوب یاد کر. تو یاد تو سب کر رہے ہیں, فرمایا وہ یاد کر رہے ہیں کسی اور نظریے سے, تو رب کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو جب تو سب کو زیادہ جانتا ہے تو تیری یاد بھی سب سے منفرد ہونی چاہیے. پوچھا گیا مولا کیسی ہونی چاہیے, فرمایا وہ تو بدتر ہی نہیں تفصیل, سارے رشتے سارے ناطے توڑ کر تمہیں رب کو یاد کرنا, ہر شاید سے کٹ کر یاد کرنا ہے. یہ یاد میں نے گریشتہ سب سے یاد کی بار کے منصب جلدی, یہ منصب نہ سندھی کو ملا ہے نہ غوث ولی کو ملا ہے. شیخ بغداد فرماتے ہیں حضور غیب کے اندر یہ سرکار کا واحد خاصہ ہے فناء اللہ کا, یہ منصب نہ کسی نبی کو ملا ہے نہ کسی رسول کو ملا ہے, یہ فناء اللہ کا منصب اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کو عطا فرمایا. کہ جب رب کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر بھی رہے ہیں تو دل خدا کے حضور ہے, اور جب وہ توجہ غالب آ جاتی ہے تو آپ نے اگر بیوی موجود ہے تو بتا جائیں گے سرکار حضرت نے بیٹھ کر نہیں کہا آپ حضرت عائشہ سرکار فرما مینن تھی کہ حضور عائشہ سمان من عائشہ کہ بن کے ابھی بکر سرکار نے فرما من ابو بکر کہ ابن ابھی کہا تھا سرکار نے فرما من ابو کہا تھا آپ ڈر کے باہر نکلیں سرکار نے پوچھا تو کون ہے تو کیا چیز ہے کہ حضور میں عائشہ ہوں کہ عائشہ کون ہوتی ہے کہ حضور ابو بکر کی بیٹی فرما ابو بکر کون ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کہ ابو قحافہ کون ہے آپ ڈر کے باہر نکلیں تاریخ علیہ رحمت الرحمان نقل فرماتے ہیں کتاب میرے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سب کو. جب تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد جب لوٹ کر آئی تو سرکار اپنے بستر پہ لیٹے مسکرا رہے تھے, فرما عائشہ کیسے آنا ہوگا, فرما حضور کیا معاملہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آئی تو آپ نے نہ مجھے پہچانا نہ میری باپ کو پہچانا نہ میرے دادا کو پہچانا, حالانکہ سب آپ کے غلام ہیں. سرکار نے فرما او ہو وز پولیس مربی کا وہ سبق کر لے, اس لیے بہت سے اعظم بھی لکھتے ہیں کہ سرکار پر جب کیفیت ہوتی تو صحابہ میسج چھوڑ کے نکل جاتے تھے, نہیں سرکار پر جب کیفیت کا غلبہ ہوتا تو حضرت عمر بڑے دانا تھے, حضرت عمر سرکار کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اب کیفیت کا غلبہ ہو گیا ہے, اٹھ کر نکل جاتے. سرکار غوث سے اعظم رضی اللہ, اگر کوئی اور مولوی بولتا تو ہم شاید اس کو تسلیم نہ کرتے, یہ عالم ربانی بھی ہے اور عرفان کے بادشاہ بھی ہے. سرکار غوث سے اعظم فرماتے ہیں جب سرکار پر یہ وہ تبدیلی نہیں تبدیلا انتہائی انقطاع کی کیفیت ہوتی تو آپ کا سینہ ایسے گرجتا تھا جس طرح کے پانی کو اگر ابالنے رکھے تو پانی جوش مارتا ہے. فرمایا جب یہ کیفیت جلالی کیفیت سرکار پر طاری ہوتی تو صحابہ محفل کو چھوڑ دیا کرتے نکل جاتے اور سرکار کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے کہ اس وقت یہ رب کے انوار و تجلیات جلالیہ محبوب کے قلب پر اتر رہے ہیں. تو یہ نبیوں کا مقام ہوتا ہے کہ سرکار کو وہ فجر کی نماز بظاہر سزا ہونا یہ سرکار کے توحید کے جملے نہیں ہیں بلکہ سراسر سرکار کی تعظیم ہے, سرکار کی عظمت ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس کا دل بھی جاگ رہا ہے اور جو باقی بیداری رکھتا ہے پھر یہ نماز کیسی کرے گی, فرمایا کہ جناب وہ خدا کے حضور حاضر ہے. اب صالحین کے لیے آخری جملے یہاں پر کروں درس سے, صالحین کے لیے سرکار کی امت کی اتباع کو بھی یہ فیض مل سکتا ہے. نشان جو سرکار کما حق ہوئی وہ شان نہیں, اس شان کے چند قطرے مل سکتے ہیں, شان کے چند قطرے مل سکتے ہیں جبکہ وہ سرکار اس طرح اسلام کے دین کی پیروی کرے, اور اصل شے ہے دل و جان سے سرکار سے محبت کرے. جو سرکار کی محبت کو اپنے ڈھانچے میں اپنے قالب میں اتار دے, اور شے اور یہ محبت کا کمال کیسا ہے کہ پھر وہ ہر شے کو سرکار کی محبت سے پرکھے, جو چیز جس میں سرکار کی محبت کی نورانیت نظر آئے وہ اس کو پیاری ہو جائے, جس میں سرکار کے نور کا دخل نہ ہو اس کے لیے بیگانہ ہو جائے, چاہے وہ بیٹا ہو باپ ہو رشتے دار ہو کوئی بھی ہو, یہ محبت کا کمال ہوتا ہے, یہ انتہا ہے اس کی. جناب ہر شے کا ادراک وہ محبت رسول سے کرتا ہے, نسبت رسول سے کرتا ہے. جب محبت کامل ہو جاتی ہے, محبت جب کامل ہوتی ہے تو فرائض کی بھی پابندی ہوتی ہے, واجبات کی بھی پابندی ہوتی ہے, سنتوں کی بھی پابندی ہوتی ہے, مستحبات کی بھی پابندی ہوتی ہے, نوافل کی بھی پابندی ہوتی ہے, ادھر سے حرام سے بچا جاتا ہے، مکروہ سے بچا جاتا ہے، اسحاب سے بچا جاتا ہے، یہاں تک کہ مباح امور سے بچا جاتا ہے. یہ جب ایسے مقام پر بندہ پہنچتا ہے، علماء نے لکھا کہ جناب یہ وصف نورانیت، یہ مس روحانیت اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو عطا فرمایا ہے، یہ انبیاء کے صدقے ان کے متبعین کو عطا فرمایا ہے، ان کے متبعین کو عطا فرمایا، ان کی روح کو. اچھا جناب انبیاء کا باطن تو نور ہے، بشر کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کی روح کے اندر نورانیت کا دخل ہے، نور کے اندر اس کی روح میں نورانیت کا دخل ہے. یہ شریعت کے متحرات کی انتہائی پابندی سے اللہ اس روح کی نورانیت کو مزید بڑھاتا ہے، اور وہ روح کی نورانیت اتنی بڑھتی ہے کہ وہ روشنی پھر اس کے جسم پر پڑتی ہے، اور پھر جسم بھی نکلے روح کے ہو جاتا ہے. جس طرح نور کو کوئی شے اثر نہیں کرتی، اسی طرح اس کے جسم کو بھی پھر کوئی شے اثر نہیں کرتی. اور یہ تو مرتبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرتبہ جب حاصل ہو جاتا ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی جب تک کہ وہ خدا کے ذکر کرتا جاتی رہے گا، جب تک کہ خدا کے محبوب سے محبت کرتا رہے گا، شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا رہے گا. لیکن اس روحانیت کی جان کیا ہے؟ غیر نبی کی رضا. مقصد کیا ہے؟ خدا کی یاد ہے، خدا کا ذکر ہے. تو خدا کے ذکر اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ نماز. اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ نماز. تو ان روحانیین علماء کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز نماز ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو سونے میں مزہ آتا ہے، ان کو رات کو کھڑے ہونے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کی غذا ہوا ہے، وہ جسم کی غذا کھا رہے ہیں یا روح کی غذا کھا رہے ہیں، فرق نہیں ہے. لیکن آپ اس کو سونے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو جاگنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کو گرم پانی سے ٹھنڈی راتوں میں وضو کرنے مزہ آ رہا ہے، اس کو ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے مزہ آ رہا ہے. یہ نفس کشی ہو رہی ہے، اور وہ جسم کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ رہا ہے، یہ روح کے تقاضوں کو گویا کہ ملحوظ رکھ رہا ہے. تو نماز ہی اس کے لیے محبوب ترین چیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو چکا ہے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی معراج نماز ہے. مومن کی معراج یہ کیوں ہے؟ معراج کہتے ہیں عروج پکڑنے والی چیز. یہ فلسفہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے کہ مومن کی معراج نماز ہے. یہ کیوں ہے؟ عروج معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ جس پر چڑھ کر بندہ اوپر نکل جائے، عروج پکڑ لے. فرمایا اس سے کم کوئی عروج ہو سکتا ہے کہ جب خدا کی محبت دے دے اور وہ محبت کو چارج کرنے کے لیے نماز کے پیچھے لگ جائے، تو یہی نماز ہے جو اس کی محبت میں اضافہ کرائے گی اور اس کے درجے کو اوپر کرتے رہے گی. وہ عام مومنین میں سے متقی مومن ہو جائے، متقی مومن میں سے کامل ولی ہو جائے، کامل سے وہ ابدال ہو جائے، نوجبہ میں ہوگا، شرفا میں ہوگا، ابدالیت سے تجاوز کر کے وہ قدویت پر آ جائے گا، اور قدویت سے تجاوز کر کے مقام ابدیت پر آ جائے گا. تو سرکار غوثیانو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارے منازل طے کیے، اور اپنے کریم نے اپنے محبوب کے صدقے اور اپنی محبت کے صدقے مجھ سے عبد القادر کو مقام ابدیت عطا فرما دی ہے. کہ اب اس کے اوپر صرف ایک مرتبہ ہے، وہ ہے نبوت کا. وہ کیا ہے؟ نبوت کا. فرمایا کہ جناب مقام ابدیت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. یہ نماز کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ان کی غذا کا وقت ہوتا ہے. بندہ جب بھوکا ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو کتنا منہمک ہو کے کھاتا ہے، فون آ رہا ہے، کباب میں ہوا، موبائل بند کر دیا، سب کی چھوڑ دی. کہا جناب کھانے کی چیز ہے، اگر میں کھاؤں گا تو جناب مجھ میں جان کیسے پیدا ہوگی، طاقت کیسے؟ تو بندے کو جب شدید بھوک لگتی ہے تو ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو ان صالحین کے اوپر جب روحانی کا غلبہ ہوتا ہے، یہ سکون پانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سکون پانے کے لیے سب نے جاؤں گا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جسم کی ضرورت نہیں ہوتی. سرکار نے سو میں مثال رکھے، تقریباً 15 دن سے زیادہ ایک دن سحری کی تھی، اور یہ 15 دن میں نہ سحری کی ہے نہ افطار کی. اتنا لمبا روزہ، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے ان کو اکرام دیا ہے تو بڑے بھائی جیسے ہو گئے. میں نے کہا بڑے بھائی کہہ رہے ہو، آپ کے ابا بھی ایسا نہیں کر سکتے. آپ بڑے بھائی کی بات کرتے ہو، آپ کے ابا حضور بھی ایسے کام نہیں کر سکتے. یہ جو خدا نبیوں کو عطا فرماتا ہے، توبہ توبہ، اللہ ہمیں بزرگوں کی خدمت میں باادب لفظ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار نے ایک دن سحری کی، اس کے بعد روزہ رکھا، افطار نہیں کی، کچھ نہیں کھایا. پھر کسی روزے کو دوسری سحری سے منسلک کیا، لیکن کھانا نہیں کھایا. پھر اس طرح کرتے ہو 15 دن گزرے. صحابہ اکرام نے اس عمل کو لیا، 2-3 دن کے بعد ان کے منہ پیلے پڑ گئے. سرکار نے فرمایا تمہارے منہ سے خون کیوں کم ہو رہا ہے؟ کہا حضور ہم بھی آپ کی طرح سونے وشواس رکھ رہے ہیں کہ آپ سحری بھی نہیں کرتے، افطار بھی نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا تمہیں کسی نے کہا میں کھاتا پیتا نہیں؟ تم میرے جیسے ہو نہیں سکتے، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہاری ہیت میرے جیسی ہے، نہ تمہارا ظاہر میرے جیسا ہے، نہ باطن میرے جیسا ہے. سنو، تمہیں کس نے کہا میں کھاتا پیتا نہیں؟ میں تو اپنے حضور اپنے رب کے حضور کھاتا بھی اور پیتا بھی ہوں. میں تو اپنے رب کے حضور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی. ارے بھائی گھر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کھا رہے ہیں, باہر بھی کہہ رہے ہیں. وہ خوراک کیا ہے؟ وہ خوراک کیا؟ وہ روحانیت ہوتا بد تلی رہی سب چیز کا. جب غلبہ ہوتا ہے تو روٹی جسم کی غذا ہے, روح کی غذا خدا کی یاد ہے. فرما تمہیں کس نے کہا میں کھاتا پیتا نہیں؟ میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے اور مجھے کھلاتا بھی ہے. تم اس پر سفر نہیں ہو, تم یہ روزے نہ رکھو. علامہ اسماعیل حقی نے بڑی پیاری بات کی ہے روح البیان کے اندر. فرمایا یہ تو آقا ہیں کہ جو نہ کھائے تو کچھ نہیں ہوتا. فرماتے تواتر سے ایک نہیں سینکڑوں واقعات اولیاء کے موجود ہیں کہ وہ بھی مہینوں کھاتے نہیں ہیں اور ان کا جسم غذا کا تقاضا نہیں کرتا ہے. فرمایا جب چلا کشی میں کمال پر پہنچتے ہیں اور ان پر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو روٹی پانی جو مادی غذائیں ہیں جسم کی غذا یہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب روح نے جسم پر غلبہ کر دیا تو اب روح والی غذا ہوتی ہے اور روح والی غذا نماز اور خدا کی یاد ہو جاتی ہے. تو علامہ اسماعیل حق کی روح بیان کرتے ہیں تو سرکار نبی ہیں. فرمایا کہ اولیاء کے لیے مرتبہ ہے کہ وہ مہینوں کھائیں تو انہیں روح. اور سرکار غوث اعظم کے لیے آپ نے نہیں پڑھا بہجت الاسرار میں سماعت کیا. سرکار غوث اعظم فرماتے میرے نفس نے مجھ سے پانی مانگا دوران قلعہ کشی, مجھ سے پانی مانگا میری زبان سوکھ گئی, میں نے ایک سال پانی نہیں پیا. کہ تیری فرمان برداری نہیں کروں گا. کہ جب میرا رب مجھے کہے گا تو تب پیوں گا. فرمایا میرے کن پر لکھا ہوا عبد القادر پی لے, چکا میں نے پی لیا. کہ جب نفس نے روٹی کا تقاضا کیا تو فرمایا میں نے کھانا چھوڑ دیا ایک برس کا عرصہ. یہ کوئی لکھنے والا عام اخبار بیچنے والے عالم نہیں, علامہ نور الدین شتروفی علیہ رحمت جن کی کتاب اتنی متداول ہے بقول فاضل فریدی کے جناب اس کی سند بخاری سے زیادہ صحیح ہے. متا امام مالک کے طرز پر ہے. انور شاہ کاشمیری دیوبندی ہو یا ابن تیمیہ نجدی ہو تمام نے ان کو قبر کی نظر سے دیکھا ہے. امام سیوطی ان کے بڑے بڑا ہے. فرمایا کہ جناب ان کے والد گرامی اور ان کے والد کے دوست سرکار غوث اعظم کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک ہی واسطہ ہے جو آپ کے والد کا ہے. آپ اپنے والد کے واسطے سے گویا کہ سرکار غوث اعظم کے دربار میں پہنچتے ہیں. تو فرمایا سرکار غوث اعظم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن قلعہ کشی خدا کی عبادت اور ریاضت میں جب میں نے دن سفر کیے تو فرمایا جب مجھے بھوک لگی اور میں نے اس بات کو دیکھا کہ یہ بھوک جو لگ رہی ہے یہ نفس کا تقاضا ہے یا خدا کا اذن ہے. تو کہا جب مجھے یہ پتا چلا یہ نفس کا تقاضا ہے تو میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا. کھانا ہی چھوڑ دیا. فرمایا میرے رب نے کہا کہ کھا لے تو میں نے کھا لیا. یہ روحانیت کی وہ منزل ہوتی ہے جو نبی کی اتباع کے ذریعے انہیں ملتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ مولا علی کو جب تیر لگا تھا اور وہ تیر بڑا سخت تھا وہ جب آپ کی جسم سے کھینچتے تو آپ کی تیریں نکلتی. حبیب نے کہا جناب یہ زہر آلود ہے, اگر اس کو نہیں نکالا تو جسم سڑتا چلا جائے گا. صحابہ نے کہا کہ حضور نکالنے کی اجازت دیجیے. فرمایا درد بڑا شدید ہے نکل نہیں سکتا. فرمایا اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا تو نکال لیں گے. تاریخ میں ہر کتاب میں روایت موجود ہے کہ مولا علی نے جب نماز شروع فرمائی اور جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو بشریت پڑے رہ گئی اور نورانی کڑوا ہو گیا. اب وہ طبیب نے تیر ایسے نکال دیا جس طرح کے آنکھ سے بال یا آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے اور کوئی شے محسوس نہیں ہوتی ہے. جب آپ فارغ ہوئے تو پٹی بھی ہو چکی تھی, تمام معاملات ہوتے ہیں. یہ صحابی کو جو تیر ہوا ایسے ہی ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ملتا ہے البدار بن نہایا میں کہ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے تھے, چھت سے سانپ گرا اور ان کا بچہ سویا ہوا تو اس پہ لپٹ گیا, پورے گھر میں شور و غل ہو گیا. آپ نماز میں آپ کو کچھ نہیں پتا, وہ گھر کوئی 4000 گز کا بنگلہ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. اس میں آپ کا گھر آپ کے بچے سو رہے تھے. جب سانپ چھت سے گرا بچے پر لپٹ گیا شور ہو گیا, باہر سے بھی لوگ آئے سانپ کو مارا بھگایا سب کچھ ہو گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں پتا کیا. اور ہم تو نماز پڑھتے ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہماری دکان میں کیا ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہی ہوتا کہ باہر کون چل رہا ہے. لیکن کل چیز فرمایا کہ نماز کیسی تھی؟ فرمایا نماز کیسی تھی؟ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا, مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اتباع رسول سے بندے میں اتنی فنائیت آ سکتی ہے, خدا کا اتنا قرب آ سکتا ہے تو ذات مصطفیٰ میں قرب کیسی برکتیں ہوں گی. ان شاء اللہ اس کی تحقیق اس کی مزید تشریح میں آنے والے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اولیاء کی شان ہی بیان جو ہو رہی ہے اس سے میرے آقا علیہ السلام کی ذات والا اب جو بدبخت یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی, وہ یا تو ذات کا پنڈت ہوگا یا کوئی ملحد ہوگا. کسی مسلمان کا یقینا نہیں ہو سکتا کہ اتنی عظیم ذات سے متعلق یہ کہ جناب دیوار کی چیخی کی خبر نہیں, یہ کیا ہوگا خبر نہیں, وہ کیا ہوگا خبر نہیں. میرے آقا نے فرمایا خبر کی بات کرتے ہو جو بولیے تم بولو گے وہ بھی میں بتا رہا ہوں. صحیح بخاری میں فرمایا جتنے کتنے آئیں گے ان کو جانتا ہوں, جن سواریوں میں چلیں گے لینڈ کروزر ہو یا کوئی گاڑیاں ہو. میرے آقا نے فرمایا جس سواری پر سوار ہوں گے میں ان سواریوں کو جانتا ہوں, جو بولی مسلم شریف کے حدیث ہے جو بولیاں بولیں گے وہ بولیاں جانتا ہوں, جو ان کی شکلیں ہوں گی ان کی شکلوں کو جانتا ہوں. یہ صحیح کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنا سارا سب کچھ بچانا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ جسے خدا رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے سامنے ساری چیز واضح ہے, اسے جبریل کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جبریل کے محتاجی کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے وہ ملکہ اور مقام عطا فرمایا ہے. آنے والے درس میں ایک اشکال اور دور کروں گا, جو یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جبریل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم رہے استاد رہے. اتنی بڑی غلطی ہے عقیدے سے ہٹ کر صرف علماء کے نظریے سے یہ کتاب پڑھائی پڑھتی پڑھائی جاتی ہے, ہماری کتابوں میں شرح قائد ہے, دیگر اور کتابیں پڑھائی جاتی ہے, متداول صبح شام پڑھائی جاتی ہے, اس میں نبوت کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے, فرشتوں کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے رخ کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, کیونکہ ریکارڈنگ کی ہوتی ہے لوگ بہت خاص ہی بناتے, تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ یہ موضوع گویا کہ میں نقل کر لیتا ہوں حضور کے پاس ہوتی ہے. بڑا دلچسپ اور معلوماتی موضوع ہے منصب نبوت کے حوالے سے, یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس کے ساتھ آج تو میں نے ایک چیز گویا کہ واقعے پر اتفاق کیا ہے, اس کے بعد مسلم شریف اور دیگر کتابوں کے حوالے کے ساتھ جو سات ہجری کے اندر ہونے والے معجزات وہ اب رہتے ہیں انشاءاللہ نزیز, وہ بھی آنے والے درس میں آپ کی خدمت اللہ کی توفیق اگر محمد فرمائے اس کی حدیث میں سب کے تو وہ بولنے بیان کرنے سننے کی ہم انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے. اللہ آپ کا آنا فرمائے فرمائے, اگر کوئی کوتاہی غلطیاں ہوں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کی صدقے سے اس کی قدرتی معاملات سے درگزر فرمائے. آپ حضرات دور دراز سے آئے, اپنا قیمتی وقت آپ نے یہاں پر فرض کیا ہے, اللہ رب العزت آپ کے آنے کے برکت سے آپ کا دکھنا اجر اور ثواب عطا فرمائے. آپ کے دلوں میں جو بھی مقاصد ہے اللہ رب العزت اس اپنی بارگاہ میں مستجاب اور مقبول فرمائے. جو جو مرض ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو, اللہ رب العزت تمام سے ہم مسلمانوں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرک مقبول عطا فرمائے. مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی حضرت امام یوسفی علیہ رحمۃ الرحمٰن کی زبان میں کہ اس شعر کی برکت جو الفاظ ہے اس کی برکت, ہمارے پڑھنے میں اس کی برکت, ہمارا پڑھنا بھی قبول ہو, ہمارا بیٹھنا بھی قبول ہو, اور یہ محفل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بنے, چاہے وہ عزت مال ہو, نیک اولاد ہو, جائز شہرت ہو, عذاب قبر سے سبکدوشی ہو, چاہے جہنم کے عذاب سے سبکدوشی ہو, اور میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ ہو. تمام عزتیں اللہ رب العزت میرے محبوب کی اس بڑائی کے سچی ہمیں نصیب فرما. مل کر پڑھیے مبلغ العلم فیہ انہ بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا قاعدنا امامنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. یا رحمۃ اللہ.